الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. آپ کے علم میں ہے پچھلے جمعے میں یہاں موجود نہیں تھا، لیکن جمعے کی نماز کے بعد پچھلے جمعے سابقہ ریاست دیر جو ہمارے صوبہ سرحد کے بھی کوئی شمالی علاقوں میں ہے، اس کا جو اہم ترین اور مرکزی شہر ہے تیمرگرہ، اس میں ہمارا ایک جلسہ عام تھا. بہرحال وہاں پر بڑی اچھی حاضری ہوئی، بہت عمدہ جو ہے لوگوں کا رسپانس تھا، الحمدللہ بڑی کھل کر گفتگو ہوئی. پھر اگلے روز ہفتے کی صبح کو میں مزید آگے سفر کر کے، تحصیل ایک ریاست کہلاتی ہے میدان کے نام سے ہے، وہاں صوفی محمد صاحب کی رہائی، وہ جو مالاکنڈ میں جو تحریک چلی تھی نفاذ شریعت کی، اس کے رہنما، اس کے قائد، اس کی روح رواں بھی، ان سے بھی بڑی اچھی ملاقات رہی. فجر کے فوراً بعد میں چلا گیا تھا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس طرح سے کوئی عوامی تحریک اٹھا دینا بغیر اس کی تیاری کیے ہوئے، بغیر کوئی منظم جماعت بنائے ہوئے جس میں کارڈرز معین ہو، معلوم ہو ہوز ہو، کس کو کس کی بات سننی ہے، کس کو کس کا حکم ماننا ہے، جب تک یہ چیزیں متعین نہ ہوں، اسی طریقے سے جب تک کہ کارکنوں کی تربیت نہ ہو، تو محض ایک عوامی جوش اور جذبہ، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس قدر زور اور شور کے ساتھ یہ تحریک چلی تھی پاکستان کے حالات میں، ہم کسی اور جگہ کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے. وہی پہاڑی علاقہ ہے جہاں 80,000 اور 1,00,000 کے لوگ باہر نکل آئے تعداد میں، اور پڑاؤ ڈالے رکھا کئی کئی دن، پوری حکومت پاکستان کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، تمام شاہراہیں بند ہو گئی تھی. بہرحال اتنی بڑی عوامی تحریک بھی ہے، اس میں کافی لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ناکام ہوئی، کچھ حاصل نہیں. حاصل یہ ہوا کہ کچھ مجسٹریٹس وہاں پر اب قاضی کہلانے لگے ہیں، بس ان کا عنوان بدل گیا قاضی. میں 6 سال پہلے ان کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوا تھا میدان میں، جبکہ ابھی وہ تحریک صرف آغاز تھا اس کا، ابھی اس کا کوئی مومنٹم اس نے نہیں پکڑا تھا. اور میں نے 3 باتیں ان سے کہی تھیں. ایک یہ کہ آپ صرف مالاکنڈ تک اپنے ذہن کو محدود رکھتے ہوئے تحریک چلانے کی کوشش نہ کریں، یہ کم سے کم یونٹ، ویسے تو پوری دنیا اب ایک شہر بن گئی ہے، فاصلے تقریباً معدوم ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی یونٹ ہے تو ملک ہے، جس کی ایک حکومت ہے، اس کا دستور ہے، اس کی ایک فوج ہے، اس کی ایک ایئر فورس ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک یونٹ کم سے کم جو ملک ہے پاکستان ہے. تو آپ پاکستان کی سطح پر تحریک چلائیے، اور یہ کہ لاہور میں سب سے پہلے آپ کے جلسے کا انتظام میں کرتا ہوں، خرچ میرے ذمے ہوگا، آپ تشریف لائیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہیں پر کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جو مرضی ہو. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، الیکشن کو کہیں کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، حرام کہنا اس کو، اس کے لیے صرف ایک شخصی رائے کی بنیاد پر اتنا بڑا فتویٰ دے دینا میرے نزدیک مناسب نہیں. دوسرے علماء سے بات کیجئے، اپنی دلائل سمجھائیے. پھر یہ کہ کسی درجے میں تو ہو نہ، کوئی کنسنسس تمام علماء کا نہ ہو، پھر بھی کوئی بڑی تعداد تو ہو. اس پر بھی انہوں نے کہا نہیں، میری رائے ہے، میں اڑا وجہ البصیرت اس رائے کا قائل ہوں، میں اسی پر عمل کروں گا. ٹھیک ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں. تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ صرف یہ سزائیں جو ہیں، قتل کے مقدمات اور چوری کے مقدمات وغیرہ، ان میں تعزیرات کے نفاذ کا معاملہ، یہ کوئی شریعت تو نہیں. ہم نے سنا ہے کہ اس علاقے میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، لیکن آپ بھی شاید لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ بھی اس کے جو ہیں کہتے ہیں یہ تو رواج کا معاملہ ہے، تو یہ تو بات صحیح نہیں. شریعت تو ایک وحدت ہے، آرگینک ہول ہے، بات کرنی ہے تو پوری شریعت کی کیجیے. بہرحال اس وقت کا معاملہ کچھ اور تھا, وہ چونکہ بہت بڑے پیمانے پر انہیں اس وقت پذیرائی حاصل ہو رہی تھی. میں انہیں بہت مخلص انسان سمجھتا ہوں, اور بہرحال اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ان کی اس تحریک میں نقصان اٹھایا ہے, پھر بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ ہے کہ ان کے خلوص پر اعتماد بھی موجود ہے. لیکن اب خوشی کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جو نیا کام شروع کیا ہے تو ہم واقعتاً لوگوں سے عہد لے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پوری شریعت پر خود عمل کریں, اور اس میں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور اب جو لوگ عہد کر رہے ہیں, میں نے پوچھا بھی کہ اس سے مراد اب بیعت ہے, آپ بیعت لے رہے ہیں؟ وہ انہوں نے اس انداز میں تو نہیں کہا صاف کھل کر, لیکن معلوم ہوا اسی انداز کی بات ہے کہ عہد لے رہے ہیں کہ ایک کل شریعت جو ہے اس کے لیے لوگ جو ہے پہلے جس پر خود عمل کرنا ہے عمل کریں اور پھر منظم ہو. لیکن پھر جب پوچھا کہ کتنے آدمی اس نظام میں, تو انہوں نے بہت ہی تھوڑی تعداد بتائی. میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ استہزاء میں ان کا کر رہا ہوں, معاذ اللہ. انہوں نے کہا میرے پاس اب تک صرف 29 آدمی ہیں. میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, آپ اس سے گھبرائیں نہیں, 2900 بھی ہو جائیں گے, لیکن آپ چلیں اسی پیٹرن پر, اسی پیٹرن پر. تو بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ یہ اگرچہ کوئی علمی موضوع نہیں ہے, لیکن جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا, یہ حساب کتاب میں اپنے اوقات کا اس لیے دے دیا کرتا ہوں کہ یہ کیسز میرے جو ہیں یہ پوری تنظیم میں جاتے ہیں, تو سب ہمارے رفقا باہر دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں, امریکہ میں بھی جاتے ہیں, تو ان کو بھی ہماری سرگرمیوں کا علم ہو جائے. اس سے پہلے کہ دو جمعوں میں یاد ہوگا کہ جہاد بالقرآن ہمارا موضوع رہا تھا, اور خاص طور پر دعوت رجوع القرآن کے ضمن میں جو رجوع القرآن کورس ہم نے شروع کیا ہے, اس کے لیے خاص طور پر میں نے یہ اپیل کی کہ لوگ چل کر آ رہے ہیں, یہاں موجود ہیں, ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں, وہ پشاور سے چل کر آئے ہیں, اس میں کورس میں شریک ہو رہے ہیں, دو دن جائیں گے, ہفتے میں صرف پریکٹس کریں گے پشاور میں, اور پانچ دن یہاں رہیں گے, اور وہ کورس کر رہے ہیں. کہاں کہاں سے, امریکہ سے شاید 6-7 فیملیز تو آ چکی ہیں, اور بھی کچھ لوگوں کی توقع ہے, کچھ کس بات وجوہات سے ذرا تاخیر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے عرب متحدہ عرب امارات سے کئی ہے, لیکن یہ کہ گرفتہ چینیا احرام و مکی خفتہ دربہ تھا, وہ صورت حال ہے. بہرحال یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, اپنا اپنا معاملہ ہے, اور اس میں انسان جتنا کچھ بھی ایثار سے کام لے, قربانی دے, محنت کرے, مشقت کرے, ہر شخص اپنے لیے کر رہا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں خود غرضی یہ سب سے بڑا اصول ہے اور سب سے صحیح اصول ہے, خود غرضی. کیوں؟ فرق صرف یہ ہے کہ اگر تو دنیا تک نگاہ محدود ہے تو خود غرضی کے معنی ہے دنیاوی مفادات, اور آخرت ہے تو خود غرضی کے معنی ہے اپنی نجات کا سامان. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دیکھو تم پر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی جانوں کی ہے, پوری دنیا گمراہ ہو جائے تم سیدھے راستے پر چلو اور اپنے فرائض ادا کرو, تمہیں کوئی نقصان. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہوگے, تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو, تم اپنے فرائض صحیح ادا کرو, پوری دنیا گمراہ ہوا کرے, وہ بھگت لے گی آخرت میں جا کر. تو علیکم انفسکم, اب اس سے بڑی خود غرضی اور کوئی نہیں ہے, لیکن اس خود غرضی میں یہ چیز شامل ہے. دنیا کی خود غرضی میں بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا, آخر یوں ہی تو نہیں, اغراض دنیاوی اغراض ایسی تو پوری نہیں ہو جاتی, گھر بیٹھے تو خواہشات آدمی کی جو ہے وہ تکمیل نہیں پا جاتی, محنت کرنی پڑتی ہے. تو آخرت کی خود غرضی کے لیے بھی, اب یہ خود غرضی کا چونکہ موضوع آ گیا ہے, دو جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, اور یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, کسی عام واعظ کا واعظ نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. وہ دن کے جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے بھی, باپ سے بھی, ماں سے بھی, بیٹوں سے بھی, بیوی سے بھی, ہر ایک انسان کو اس وقت فکر پڑی ہوگی اپنی, کاش میں بچا لیا جاؤں. اور سورہ باری میں تو اس سے اگلی بات ہے، لا یفتنی من عذاب یوم اذن ببنی ہے وہ صاحبت ہی واقعی ہے وہ فصیلت ہی لتی تو ہوئی ہے وہ منفرت جمی انسم یوندی، ہر شخص چاہے گا میرے بیٹوں کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، والدین کو جھونک دو، پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو. یہ خود غرضی، بس یہ کہ اس خود غرضی کا اگر یہاں بھی ہو جائے کہ میرا دینی فرض، میری ذمہ داری، میرا محاسبہ، میری موت، میری قبر ہے جو منہ کھولے منتظر ہے، کوئی نہ بیٹا بچائے گا، نہ بیوی بچائے گی، نہ اولاد بچائے گی، کوئی نہیں بچائے گا، اپنا بندوبست کرنا. علیکم انفسکم، انفسکم پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم پھر اس کے بعد ہے. حضور جب بھی واعظ فرماتے تھے، اوسی کم و نفسی بے تقوی اللہ، یہ حضور کہہ رہے ہیں. میں تم لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرے. بہرحال یہ ہمارا وہ کورس الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، بڑی اچھی گیدرنگ اس مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ دو ڈاکٹرز ہیں کہ جو میں بلکہ اس اعتبار سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا یہاں سے امریکہ جانے کی. میں نے جب سے امریکہ جانے کا آغاز کیا تھا تو میں کوشش میں تھا کہ ریکلیم کیا جائے کچھ لوگوں کو. ہم وہ وطن پرست تو نہیں ہے لیکن مادر وطن، آخر وطن جو ہے اس نے پالا پوسا تھا، یہاں تعلیم حاصل کی تھی، یہاں کا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا، کسی نے یہاں ڈاکٹری پڑھی ہے. امریکہ میں پڑھتے ہیں تو دن میں تارے نظر آ جاتے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، یہاں کتنی سستی تعلیم حاصل کی. اور اب جا کر اپنی صلاحیت کا، اپنے وقت کا، اپنی توانائیوں کا مصرف امریکہ میں ہو رہا ہے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہے یا ایک پرانا مٹکا ہے، کوئی ہلنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار شاس بھی ہوتا. لیکن میرے اس زمانے میں ابتدا میں کہنے کے نتیجے میں بےچارے کچھ لوگ وہاں سے آئے، لیکن تھے وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، کوئی اور ہینڈی مین ہاتھ سے کام کرنے والے، پاکستان میں آ کے ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، یہاں سے ہاتھ سے کام کرنے والے آدمی کے لیے کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی پرسٹیج نہیں، کوئی اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا. یہاں ڈرائیور جو ہے اس سے پولیس والا اوے کر کے بات کرے گا، الا یہ کہ آپ کے پیچھے کوئی کسی ایس پی کا ہاتھ ہو، ڈی ایس پی کا ہاتھ ہو، وہ بات اور، معلوم ہو اس کو کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے، ورنہ یہ کہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا. وہاں جو ہے کاپ جو ہے وہ سر کیے بغیر، سر کین آئی سی یور ڈرائیونگ لائسنس، یہ انداز ہوتا. بہرحال بہت سے ایسا ہوا جو لوگ آئے پھر یہاں آ کر اور اپنی کچھ پونجیاں جو لے کر آئے، وہ اعتماد جو کیا ایک دوسرے پر، یہاں یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا ہے، یہ رقم لگا میں لگاتا اس کے ساتھ، وہ نااہلی میں کہیں بددیانتی میں وہ سب کی رقمیں ڈوب گئی، پھر چلے گئے. لیکن اس پر تو الحمدللہ وہاں سے جو چار فیملیز کو میں لے کر آیا ہوں، یہ میں خامخواہ کا کریڈٹ لے رہا ہوں، وہ آئے ہیں، ان کی ہمت ہے. ہاں تلقین میری تھی، پرسویشن میری تھی، لیکن یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہاں کچھ نہ کوئی دال روٹی کا بندوبست ہو ہی جائے گا. اور اب وہ اب پیک اپ کر کے آئے ہیں، اور اب یہاں آ کر چونکہ کہاں یہاں آئے ہیں، میں نے پہلے ہی وہاں کہا ہوا ہے کہ اب جو آئے وہاں پر وہ آئے اس لیے کہ اپنے آپ کو وقف کرنا ہے دین کے لیے، اور اس میں بھوک آئے، فاقہ آئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے لیے ذہن تیار ہو کر آئے. الحمد للہ کہ اب اس کا آغاز ہوا ہے، اللہ کرے کہ اس میں اور کثر اللہ امثالہم، اللہ تعالیٰ ایسی اور بہت سی مثالیں پیدا کرے اور وہاں سے لوگ آئیں، واپس آئیں. بہرحال اس زمن میں خاص طور پہ میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ 5 اکتوبر کو جو جلسہ ہوا تھا الحمرا میں، الحمدللہ شاندار جلسہ تھا، کاروائی اخبارات میں بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی، خاصے اہم لوگ تھے جنہیں ہم نے بلایا تھا اور ان کو مستفسرین کی حیثیت دی تھی کہ تقریریں نہیں کرنی ہے، صرف میری تقریر سن کر اور اس پر سوالات کرنے، یہ کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی. مقررین تو چاہتے ہیں کہ کھڑے ہوں اسٹیج کے اوپر، خود گلفشانی کریں، کو اپنے نظریات بیان کریں. لیکن میں حیران رہ گیا، مجھے تو توقع نہیں تھی، آپ نے نام پڑھ لیے ہوں گے اور ندائے خلافت آ گیا ہے اس میں، وہ ساری تفاصیل درج ہے کہ سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی سوالات کیے. ضیاء شاہد صاحب اس وقت یوں سمجھیے کہ جو بیرنز ہیں اس ملک کے اندر، جو اس اخباری دنیا کے بیرنز ہیں ان میں سے ہے، ایک نئے بیرن ہیں وہ بھی، اگر شکیل صاحب ہیں اور اگر مجید نظامی صاحب ہیں تو بلکہ شاید مجید نظامی صاحب سے تو کہیں آگے نکل چکے ہوں اب اس حوالے سے، شاید ضیاء شاہد صاحب خبروں والے وہ بھی آئے، دو گھنٹے کی تقریر انہوں نے سنی، مصطفیٰ صادق صاحب تھے، علامہ شبیر بخاری صاحب تھے، اور پھر انہوں نے مختصر سوال بھی کیے. اس پوری میری تقریر کا جو خلاصہ تھا کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا، تحریک پاکستان کے محرکات کیا تھے، اور اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں ہم پر کیا کیا فضل و کرم فرمائے، پھر ہم سے کیا خطا ہوئی جس کے نتیجے میں ہم آج ایک بالکل برعکس صورتحال سے دوچار ہیں. یہ میری دو گھنٹے کی تقریر تھی. ویسے تو یہ کہ وہ تقریر اگر آپ ایک مدلل مفصل شکل میں دیکھنا چاہیں تو استحکام پاکستان نامی میری کتاب ہے، گویا کہ اس کا ایک خلاصہ تھا کہ جو میں نے اس تقریر کے اندر بیان کیا ہے، وہ مدلل کتاب ہے. لیکن یہ کہ اس تقریر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس خلاصے کو بھی شائع کر دیا جانا، ندائے خلافت میں جو تازہ پرچہ ہے شاید باہر موجود ہوگا، وہ تقریر پوری شائع ہو گئی. ایک اس سب کا خلاصہ جو لب لباب وہ یہ آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 26. میں نے وہاں بھی تذکرہ کیا تھا، یہاں کئی مرتبہ اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کا تذکرہ ہوا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. دیکھو لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اس آیت کی تعبیر جو ہے بڑے پیمانے پر تو یہی ہوگی کہ ذکر سے مراد یاد دہانی ہے، جیسے کہ چار مرتبہ سورہ قمر میں آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر تم حقیقت کا علم حاصل کرنا چاہو، حقیقت نفس العمری کو پہچاننا چاہو، تو ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کے اندر، تو ہے کوئی جو اس کا خواہاں ہو؟ لیکن دوسرے معنی جو ذکر کے ہیں، تذکرہ، تمہارا ذکر موجود ہے، یہ وہ آئینہ جہاں نما ہے، جامع جہاں نما یا آئینہ جہاں نما، جس کے بارے میں جہاں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں کل کا کوئی علم موجود ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے ذہن نہیں وہاں تک پہنچ پاتے. یہ تو ہمارا ذہن رفتہ رفتہ ترقی کر رہا ہے بحیثیت مجموعی نسل انسانی کا، تو ہم مزید قرآن مجید کی حقائق کو سمجھتے جا رہے ہیں. لیکن اسی طریقے سے سمجھیے کہ جو سچویشن بھی دنیا میں کبھی پیش آ سکتی ہے کسی کو، کسی قوم کو، کسی فرد کو، اور اس میں وہ چاہے کہ ہدایت مجھے معلوم ہو کہاں سے، کہ کیا کون سا راستہ ہوگا، قرآن کھولے اور اسے اپنا تذکرہ ملے. اور یہ میں اس لیے اس زور کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث نبوی میں یہ بات موجود ہے. وہ بھی روایت بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی راوی ہے اس کے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فقلت، میں نے ایک سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ اب جواب دیا حضور نے، اور خطابت نبوی اور فصاحت و بلاغت نبوی کا شاہکار ہے یہ حدیث، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر اللہ الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. تین تین جملے ٹکڑے، ایک رزم کے ساتھ، ایک یوں سمجھیے کہ جو صوتی آہنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اسی میں لفظ آیا ہے. اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی لکھے ہوئے. یہ ضرور ہے کہ پہلوں کے حالات بالکل کھلے ہیں، نام لے کر ہیں، یہ قوم عاد تھی، یہ قوم ثمود تھی، یہ قوم نوح تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، فرعون تھا، نمرود تھا، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے. بعد میں آنے والوں کے حالات اس طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن موجود ہیں. وہ خبر و ما بعد، اسی حوالے سے دیکھیے یہ سورہ انفال کی آیت، تین تین الفاظ یا ترتیب تین کے مقابلے میں آئی ہے. پاکستان کیوں قائم ہوا؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ ایک چھوٹی قوم کو، مسلمان قوم کو، ایک بڑی قوم ہندو قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا، یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، یہ ہمیں اکنامیکلی ایکسپلائٹ کرے گی، سماجی طور پر بھی ہمیں دبائے گی، ہمارے مذہب کو بھی بگاڑے گی، بلکہ شدھی کرنے کی کوشش کرے گی، جس کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ہماری زبان کی بھی دشمن ہے یہ، اردو کا حلیہ بگاڑے گی، یہ تمام چیزیں تھیں، ایک فیئر کمپلیکس تھا کہ جس نے قوم کو جمع کر دیا. اگرچہ جمع کرنے میں ظاہر بات ہے کہ جو اس کے لیے جو کال ہو سکتی تھی، ریلنگ کال، جمع کرنے والا جو نعرہ تھا وہ یقیناً مذہبی کا ہو سکتا تھا، اور تو کوئی نعرہ ہے نہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن اس کی بنیاد میں در حقیقت یہ تھا، ایک قومی جذبہ، قومی ایک جو کیفیت تھی ذہنی نفسیاتی، وہ یہ تھی کہ ایک بڑی قوم سے خوف لاحق تھا. اب دیکھیے قرآن مجید نقشہ کھینچ رہا ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ذرا یاد کرو وہ دن جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، دبائے جا رہے تھے زمین کے اندر، ہندو چھاتا چلا جا رہا تھا سماجی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، بیوروکریسی میں، بزنس میں، ہر چیز کے اندر. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور مزید تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، خوف، لفظ خوف، یہ ہے وہ نفسیاتی کیفیت، نفسیاتی پس منظر تحریک پاکستان کا. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تین باتیں آئیں، قَلِيلٌ فِي الْأَرْضِ، قَلِيلٌ، مُسْتَضْعَفُونَ اور تَخَافُونَ. اب دیکھیے، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی خصوصی مدد سے تمہاری مدد کی، تائید کی، ورنہ بڑے بڑے پنڈت کہہ رہے تھے دنیا کے اندر، عالمی سطح پر بھی اور ہندوستان میں تو اکثر کر دینی تھا، چند مہینے کے اندر اندر پاکستان ختم ہو جائے گا، اکنامیکلی وائبل نہیں ہے، اسی لیے ہمارے فنڈس بھی روک لیے تھے. کیسے کیسے اللہ نے مدد فرمائی ہے، کس کس معجزانہ طریقے کے اوپر ان مراحل سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا مظاہرہ ہوا ہے. اللہ نے گاندھی کے ہاتھوں وہ جو فنڈس تھے وہ ریلیز کروا دیے، اللہ کی انگلیوں میں انسانوں کے دل ہیں، تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ادھر چاٹا پھیر دیتا. یہ ساری چیزیں دیکھیے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اب پاکیزہ رزق، اس کے ہم نے خزانے کھول دیے تمہارے لیے. جو خوشحالی پاکستان میں ہوئی، ہندوستان تو حسد کرتا تھا، رش کا رش تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، سیاح بھی آتے تھے تو اگر ہندوستان سے ہو کر پاکستان آئے تو وہ کہتے تھے کہ ایسے محسوس ہوا کہ جہاں کہ ہم ایک انڈر ڈیولپ، بہت بیکورڈ ملک سے اچانک ایک ڈیولپ ملک کے اندر آ گئے. جو سڑکوں پہ کاریں جس طرح کی یہاں نظر آتی تھیں اور جن سے سڑکیں بھری ہوئی نظر آتی تھی، وہاں ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی وہ کاریں نصیب ہوئی تھی. یہ دوسری بات ہے، انہوں نے اپنی اکانومی کو جڑ سے اٹھایا، بنیاد سے اٹھایا. ہماری کچھ معاشی خوشحالی جو تھی اس میں کچھ مصنوعی عنصر بھی تھا، لیکن اللہ کی رحمتیں بھی تھیں، فصلیں کتنی اچھی ہوئی، یہ ساری چیزیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، شکر کرو، اپنا وہ وعدہ پورا کرو. وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم نے بھی وعدہ کیا تھا اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اب ذرا نوٹ کیجئے، فیہ ذکرکم، اس وقت کا ذکر بھی ہے، اس وقت کا ذکر بھی وہ سنا دیا میں نے آپ. اس وقت کا ذکر کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 ہے یہ. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، تمثیل، قریتن، مثال کے طور پر ایک ایسی بستی کا تذکرہ کیا. بستی، قریا بستی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی آبادی مول کو بھی کہہ سکتے ہیں، علاقے بھی کہہ سکتے ہیں. کانت آمنتن، اس میں امن تھا، بے خوفی تھی، امن تھا، مطمئنتن، اطمینان تھا، یاتیہا رزقہا من کل مکان، نغدم من کل مکان، اور اس کا رزق چلا آ رہا تھا ہر طرف سے اس کی جانب، بڑی ہی فراغت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ. کتنے لوگ ہمارے چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ چلے گئے امارات میں، وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ سب کچھ آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان فکفرت فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی والوں نے، اس بستی نے اللہ کے انعامات کا، اس کے احسانات کا کفران کیا، حق ادا نہیں کیا. لعلکم تشکرون، کے وعد ختم ہوئی تھی تاکہ تم شکر کرو. شکر اور کفر یہ ایک دوسرے کے مقابلے کے الفاظ ہیں. کفر کا بھی اصل مفہوم جو کفران نعمت ہے، جسے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے لفظی مفہوم میں چھپا دینا کسی چیز کو، اور شکر کہتے ہیں کسی شے کا ابلنا اندر سے. چشمے میں پانی ابل رہا، عینو شکرا. تو کسی پر احسان کیا جائے تو جذبات تشکر جو ہے قلب کی گہرائیوں سے ایک چشمے کے معنی نکلتے ہیں، پھر زبان پر آتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے یہ میرا کام کیا. پھر شکر مل جوارے ہے، اپنے وجود سے پھر اس کا حق ادا کرنا، اس نعمت کا جو نعمت تمہیں دی گئی ہے. اور اس کے برعکس کفر ہے، کفران نعمت. اور پھر یہ کفر جو ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت، اس کا انکار، یہ کفران نعمت سب سے بڑا ہے، یہ کفر ہے، اصطلاحی کفر. حالانکہ دل میں گواہی اٹھتی ہے کہ ہاں حق ہے، بات یہی ہے، لیکن نہیں، میری چودراہٹ، میرا منصب، میرا مقام، میری سرمایہ داری، میری جو ہے حیثیت، میں کیسے نئی بات کو قبول کر کے اور بالکل ان تمام اپنی حیثیتوں سے جو ہے دستبردار ہوں. ابو جہل کے لیے رکاوٹ تو یہی تھی، اور کیا تھی؟ علماء یہود کے لیے رکاوٹ یہی تو تھی، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہ، پہچان چکے تھے حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یہ اللہ کے نبی اور آخری نبی. بہرحال اسی کفران کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اس بستی کو اللہ نے لباس پہنا دیا، اس پر کمبل ڈال دیا، اسے ڈھانپ دیا. کون سے دو لباسوں سے؟ جوع، بھوک کا، اور خوف. یہ دو چیزیں ہیں جو مسلط ہو گئی. اب دیکھیے، یہ ہیں دو آیتیں جو ایک دوسرے کے مقابل رکھ لیجئے. سورۃ الانفال کی آیت اس وقت ہی کہ پاکستان، اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام اور ابتدا میں جو حالات تھے، اور یہ آیت اس وقت کی جو پوزیشن ہے. اب آپ نے دیکھا کرنسی 14 مہینے کے اندر اندر 8ویں مرتبہ ڈی ویلیو ہوئی، اور اس مرتبہ جو کلہاڑا چلا ہے وہ ریکارڈ ہے، 8.71% کھلبلی مچ گئی ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی ہے. جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس کو آپ سوچ لیجیے، تو میں بعد میں عرض کروں. نمبر دو، مجھے ایک رقع بھی ملا ہے یو بی ایل کے جو متاثرین ہیں، صرف یو بی ایل کے متاثرین تو نہیں ہیں، ڈاؤن سائزنگ کہہ لیجئے، گولڈن ہینڈ شیک کہہ لیجئے، وہ تو ہر جگہ پر یہ کلاڑا چل رہا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کہتے ہیں 8000 خاندان جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور ہر جگہ سے کٹوتی ہو رہی، تشویش ہو رہی ہے. گولڈن ہینڈ شیک کے لیے بعض محکموں میں، مثلا پی آئی اے کی ایک مثال سامنے آئی، اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے کہ ٹیکنیشنز گویا کہ سارے چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں. چلے گا کیسے ادارہ؟ شاید نئے ہاتھوں کو بھرتی کیا جائے، لیکن اس کے جو نتائج نکلیں گے ذرا اس پر غور کیجئے. کرنسی کی ڈیویلیویشن کا مطلب مہنگائی، اس کا مطلب نمبر ایک بے روزگاری، نمبر دو جن کے ہاتھ میں کچھ رقم آئے گی. اب یہ فوری طور پر تو کچھ لوگ اس لیے دوڑے ہیں اس گولڈن ہینڈ شیک کی طرف کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی بیچاروں نے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ یکمشت ہاتھ میں آتا نہیں دیکھا ہوگا. وہ آئے گا, لالچ تو ہے, لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر تو کوئی کاروبار جانتے نہیں, کیا کریں گے. یا تو وہی حشر ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں, امریکہ سے آنے والے اور باہر سے آنے والے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے. کچھ اور لوگ, ہوشیار لوگ, چالاک لوگ, جی یہ اتنا نفع ہے میرے کاروبار میں, آپ جائیں انویسٹ کر دیجئے اور یہ ہو جائے گا, آبارے نیارے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد خواب تھا, جو کچھ کو دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, گیا. یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی الائنس موٹرز نکل آئے گی, یا کوئی اور کوآپریٹو آ جائیں گے, لوگوں کے لاکھوں پت. چنانچہ فوری طور پر گولڈن ہینڈ شیک کے بعد گولڈن بینک بننے کی تیاریاں ہو گئی, گولڈن بینک, تاکہ گولڈن ہینڈ شیک والے سب کچھ اپنا لا کے اس میں جو ہے دفن کرے. پھر کیا ہوتا اس کا معاملہ, وہ گولڈ تو سارا وہاں چلا جاتا. تیسرے یہ کہ آپ نے جو کچھ دینا ہے اس کو تو آپ نے تیاری کر دی ہے کہ وہ گولڈ کا کاپر بن جائے گا, 8% تو ابھی ایک دم آپ نے کلہاڑا چلا دیا, کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی؟ پھر اور کلہاڑے نہیں چلیں گے. یہ تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, یہ تو سزا ہے. کچھ کام کروا لیے تھے نواز شریف صاحب سے, کروائے تھے بے نظیر سے, ایک حد پر آ کر بے نظیر نے کہا اس سے زائد تو میں کروں گی, طوفان آ جائے گا ملک میں, میں یہ نہیں کر سکتی, ہٹو, آگے مورے موجود ہیں. اب ان سے ہو رہا ہے, اگر کوئی وقت ہوا اور اس میں کوئی تحریک چل گئی ہے, کوئی طوفان آ گیا, اس پر تو مجھے الگ سے گفتگو کرنی ہے, تو اور کیا بوہروں کی کمی ہے, یا کوئی اور آ جائے گا, ہم بھی ہیں سرکار کے حاضر ہیں. بچپن میں ہم کھیل کھیلا کرتے تھے, آم والے آم دے, تو دوسرا بچہ جواب دیتا تھا آم ہے سرکار کے, کہ سرکاری آم ہے یہ نہیں دیے جا سکتے, پھر وہ کہتے تھے ہم بھی ہیں دربار کے, تو آم ہمیں بھی دو آم اٹھا لو. تو یہ جو بوہرے ہیں, جب اندرا گاندھی نے ڈسمس کیا تھا فاروق عبداللہ کو, اب تو وہ دوبارہ چیف منسٹر ہے, وہاں دو منسٹریز جو ہے ایک وقت میں اندرا گاندھی نے ڈسمس کی ہندوستان میں. اب مسلمان اور ہندو کا فرق دیکھ لیجیے آپ, مسلمان چیف منسٹر کشمیر کا ڈسمسڈ, ادھر وہ اینٹی راما راؤ وہ آندھرا پردیش کا ڈسمس. آندھرا پردیش سے 2 لاکھ آدمی چل کر دلی آ گئے, سیکرٹریٹ کو گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے, نہیں اٹھیں گے یہاں سے, ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوا ہوا ہے, ہو آر یو, بحال کرو. جیسے یہاں اہل تشیع نے ناک رگڑوادی تھی ضیاء الحق صاحب کی, ایسے ہی وہ اندرا گاندھی کی ناک رگڑوا کر گئے, وہ حکم واپس ہوا, بحال نہیں ملی. اور فاروق عبداللہ کے اپنے بہنوئی حاضر ہو گئے, میں حاضر ہوں بخشی غلام محمد, اور ایک آدمی بھی چل کے نہیں آیا وہاں سے, کوئی ایک آنکھ بھی رونے والی نہیں تھی. یہ معاملہ ہے, اور مل جائے گی بورے, تم نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. یہ ہے صورتحال جس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہوش ربا گرانی, نتیجہ بے چینی. اور یہ فضا ہوتی ہے, یہی عالم تھا جس عالم میں دنیا لٹ گئی اپنی. کیوس پیدا ہوتا ہے جب, تو پھر ایک ہنگامہ, ایک فساد, فری فار آل. اس سے کوئی اس وقت جو بھی ہو تاک میں بیٹھے ہوئے وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کے نتیجے میں, کوئی پلاننگ کے نتیجے میں, کوئی سوچی سمجھی بات, کوئی ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کر کے کوئی نتیجہ نکالا ہوا ہو جس میں خیر ہو قوم کا ملک کا, وہ آ جائے. نہیں, یہ تو جوئے کے معنی نہ کرو, اندھی بات ہے, پاسا جس کے حق میں پاسا پڑ گیا. چنانچہ ابھی اس میں جو اور اضافہ کر دوں پھر آگے چلوں گا. یہ تو ایک تو معاملہ ہو گیا گولڈن ہینڈ شیک کا اور کرنسی کی ڈیویلویشن. ادھر عدلیہ کے ساتھ مہادار آئی, اخبار روزانہ بھرے ہوتے ہیں. اب صدر صاحب نے کہا کہ میں کچھ سالسی کرا دوں, اور بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کی خباثت یہ ہے کہ عدلیہ کے مقابلے میں اب دونوں ادارے جمع ہو گئے نا، گڈمٹ ہے، مقننہ اور انتظامیہ دونوں، ورنہ یہ انتظامیہ ورسس عدلیہ ہوتی. اگر پریزیڈنشل نظام ہو تو یہ تین علیحدہ پلرز ہیں، انتظامیہ ورسس عدلیہ. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہی لیجسلیچر بھی ہے، مقننہ بھی وہی ہے، وہی انتظامیہ بھی ہے. پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہے لعنت، یہ دو ادارے، دو اہم ترین ادارے، تین ہی تو ادارے بنیادی ہیں، باقی تو چوتھا ستون صحافت کو کہہ دیا جاتا ہے. خیر وہ تو آپ اور ایسے اور بھی ادارے ہیں، لیکن اصل تو تین ہیں انسٹیٹیوشنز جدید ریاست کے، انتظامیہ، مقننہ لیجسلیچر، ادھر ایگزیکٹو انتظامیہ اور جوڈیشری. اب علیحدہ نہ پریزیڈنشل سسٹم میں تینوں علیحدہ ہو گئے، یہاں دو گڑبڑ ہیں. لہذا اب صورتحال جو ہے، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کون سا کرائسس آ جائے، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جائے، کیا اس کا نتیجہ نکلے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا. بہرحال جہاں تک اس ہوش روپا گرانی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جوع جو آ رہی ہے، بھوک جو آ رہی ہے، اب اس کا الزام کس کو دیا جائے؟ تو بڑا مشہور مصرعہ ہے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. یہ حکومت کہتی ہے سب کچھ پچھلے والے کر گئے، وہ پچھلے والے کہتے تھے ہم سے پچھلے والے کر گئے. وہ تو واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک حکومت کو، میں موجودہ حکومت کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، سابقہ بھی تھی لیکن صرف ہوئی تو نہیں تھی، اس سے پہلے جو گلچھرے اڑائے گئے ہیں، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری رنگ رلیاں ایک دن. وہ رنگ رلیاں اب لا رہی ہیں، رنگ قرض پر قرض آ رہا ہے، قرض کا اصل رقم جا رہی ہے کرپشن میں، اس کے محل بن رہے ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ کے اندر، اور اس کو مین حصہ جو ہے باہر بھی نکل گیا ہے، وہ سوئس بینکس کے اندر پہنچ گیا یا کہیں اور پہنچ گیا ہے، امریکن بینکس میں پہنچ گیا یا سوئس بینکس میں پہنچ گیا، یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں، اور قرض قوم کے سر پر ہے. قوم میں سے بھی جو لوگ ان کے ساتھ متعلق تھے، جو بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی، اس کے خوب مارے نیارے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ بیوروکریسی کے تعاون کے بغیر تو نہیں کر سکتی کوئی بھی سیاسی حکومت کچھ بھی، ہر ایک کے اپنے اپنے مہرے علیحدہ ہیں، یہ پیپل پارٹی کا ان کے مہرے ہیں اور یہ ان کے، اسی لیے تو شفٹنگ ہوتی ہے. ایک حکومت آتی ہے تو کچھ آفیسرز کو نکالا، ان کو کھڈے لائن لگایا، وہ جو ہے آن اسپیشل ڈیوٹی کر کے بٹھا دیا گیا، اپنے لوگ لے آئے. تو ہر دور میں وہ ایک جو ان کے اپنے ہوتے ہیں منہ چڑھے، وہ جو ہے ان کو پورے ہاتھ دھوتے ہیں بہتی گنگا کے. اب قرض ہے قوم کے اوپر، اس کی ہڈیوں کے اندر سے، اس کے گودے میں سے نکلے گا، وہ ہے صورت حال. تو یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے جو عہد ہم نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں تین نفاق پیدا ہو گئے. یہ بددیانتی اور یہ سارا غبن اور جھوٹ اور ایفاء عہد کے خلاف یہ نفاق عملی، فاعقبہم نفاقاً فی قلوبہم، قوم قومیتوں میں تقسیم، یہ نفاق باہمی. دستور پاکستان منافقت کا سب سے بڑا مرقع، ایسی ایسی دفعات اللہ اکبر، قرارداد مقاصد، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ کی حاکمیت، 20th century کا وسط، سیکولرزم کا ڈنکا پوری دنیا میں، اور 10.5 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے حاکمیت اللہ کے لیے، لیکن اس کا کوئی، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی کوئی تنفیذ کی واحد چکر یہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، وہ آج تک نہیں آ سکتی. اب بھی ہم نے جتنے بھی محنت کی، خطوط لکھے، تار بھیجے، ملاقاتیں انہوں نے بھی کی، میں بھی گیا، نتیجہ کچھ بھی نہیں، اور سب کچھ ہو گیا، صدر سے تلوار لے لی اور اسمبلی والوں کے پر کاٹ لیے، جو بھی ہوا کیا سب کر دیا، اپنا سارا تحفظ مکمل کر دیا. اب ایک ون پارٹی نہیں، ون مین ڈکٹیٹرشپ کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، اور اسی لیے امریکہ بہادر بہت ان کی محبت و شفقت اس وقت ڈل رہی ہے، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، ہم سپورٹ کریں گے، ہم ساتھ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. چچا کلنٹن بھی خوش ہے اور وہ دادی اماں الزبتھ جو آئیں وہ بھی بہت خوش ہیں. شفقت، مودت، مرحمت. ہندوستان میں جو حشر ہو رہا دادی اماں کا وہ اگر آپ نے اخبارات میں دیکھا ہو، لیکن یہاں تو سب کے سب جو تھے ہمارے لیے تو بہت کا اعزاز تھا. ملکہ عالیہ، ملکہ عثمہ، ہماری سابقہ حکمران وہ آج ہمارے پاس. لیکن یہ کہ صورتحال دیکھ لیجئے، دستور پاکستان منافقت کا سب سے بڑا مرقع، حالانکہ قرارداد مقاصد موجود، حالانکہ یہ دفعہ موجود، نو لیجسلیشن کل بھی ڈن ریپنڈنٹ ہوتے قرآن اور سننا. لیکن اس کا نیچے طریقہ کار کیا ہے؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس کے بارے میں غور کرتی رہے گی، سال بہ سال رپورٹ دیتی رہے گی. کروڑ ہا روپیہ ان پہ خرچ ہو گیا، رپورٹوں سے الماریاں بھر گئیں، امپلیمنٹیشن کا سوال نہیں. ہاں کوئی ایسی شے ہو کہ جس سے نظام پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے لیے کہیں نقصان دینا اس کو ٹھیک کر دیجیے، کیا ہے باقی کچھ. شریعت کوڈ بنائی گئی، دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں، وہ ایک ہتھکڑی کھلی تھی تو اس کا جو حشر ہوا اس کے خلاف فیصلہ جو انہوں نے دے دیا، کمرشل انٹرسٹ کے خلاف اس کے خلاف اپیل کر دی، وہ کورٹ سوچ میں پڑی ہوئی. اب پتہ ہی نہیں اس کے بعد کیا ہوا. بعد میں جو تعطیلات ہوئی تھی عدالتوں کی، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ اب عدالتیں کھلیں گی تو پھر وہ پٹیشن پیش ہوگی، کیا ہوگا اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں آ رہی. کولڈ اسٹوریج، عوام کا حافظہ ویسے ہی بہت ہی شارٹ لفڈ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنی ساری توانائیاں اسی کام میں تو نہیں کھپوں گی، کھپا دیں گے. ایک حق ہم نے ادا کر دیا، جا کے ان کے گھر میں جا کر ان کے لوگوں سے کہلوا دیا کہ ہاں انہوں نے اپنا کام کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا. وزیر اعظم نے دو مرتبہ کہہ دیا کہ ہاں راجہ صاحب اب لائیے دستور میں ترمیم کا بل تیار کیجیے، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے حجت قائم کر دی. اب یہ بھی اسی میں لگے تو نہیں رہیں گے، یا تو ہمارے پاس وہ طاقت ہوتی کہ ہم پھر چیلنج کر دیا، وہ طاقت ابھی ہے نہیں. آپ اٹھنے کے لیے، ہلنے کے لیے تیار نہیں. جو پہلی صف میں میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، 20 سال سے مجھے سن رہے ہیں، مجال نہیں کہ جنبش کریں اپنی جگہ سے، تقریریں سننے کو تیار ہیں. بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے آتے ہیں سنتے ہیں. تو حش تو یہی ہوگا، پھر نتیجہ یہی نکلے گا. بہرحال وہ جو بات تھی، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اب دیکھیں گے تم کرتے کیا، ہم نے جو کچھ کیا اس کی سزا آپ کو مل رہی. لیکن جو بات اس وقت سب سے زیادہ میرے نزدیک اندیشے والی ہے وہ یہ ہے، ایک طرف عوامی رد عمل کا یہ منظر سامنے آ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی باسی کڑی میں بھی پھر کچھ ابال کے آثار ہیں، اب کچھ نہ کچھ تحریک اٹھانے کا موقع ہے. خبریں سن رہے ہیں آپ، پڑھ رہے ہیں اخبارات، اب ذرا ان سے بھی مل لو، وہ مخدوم خلیق الزما کا بھی اور فلاں کا بھی، وہ سارے اپنے جتنے بھی بوہرے اور دوست ساتھ تھے. اس لیے کہ اب آپ کے اندر ظاہر باتیں بے چینی، افراتفری، کیوس، کانفلکٹ پیدا ہوگا. اور سیاسیین کا کام یہی ہوتا ہے کہ اسی کے اندر پھر وہ ٹربلڈ واٹرز میں فشنگ کرتے ہیں، اسی میں مچھلی جس کے حصے میں آ جائے. قاضی صاحب اپنے کارکنوں کو مارک ٹائم کروا رہے ہیں، آخر کسی انتظار میں کروا رہے ہیں؟ مارک ٹائم ہو رہا ہے، ابھی 3 مہینے تک سڑکوں پر رہو، خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو آخر کسی چیز کی تیاری ہے نا. مارک ٹائم ابھی تک تو مارک ٹائم ہے، وہ کسی داؤ پہ ہیں، کسی انتظار میں ہیں، کسی صورتحال جو ہے اس کے منتظر ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اب جو قاضی صاحب کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، جب یہ طلبہ اس کا جلسہ کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اخباری خبر میں نے کل پڑھی تھی، شاید انہیں کے کسی شخص نے کہا 60 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اس کو. یہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی جمعیت کا میں ناظم اعلیٰ تھا، اور اس زمانے میں کراچی میں بڑا ہنگامہ اٹھا تھا، 53 میں یاد ہوگا آپ کو، مارکسسٹ موومنٹ بڑی اٹھی تھی، زمین ہموار کی تھی جمعیت طلبہ نے، اسٹوڈنٹس وائس کے نام سے پرچہ نکالا، اسٹوڈنٹس کاز، اسٹوڈنٹس پرابلم، اس کا نعرہ لگا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. جب ہنگامہ ہو گیا تو قیادت لے گئی آئی سی بی، انٹر کالجیٹ باڈی، جس کے اوپر قبضہ تھا مارکسسٹ کا، کمیونسٹ کا. جمعیت پیچھے رہ گئی، پکی پکائی کھیر آئی سی بی نے کھائی. اس وقت میں ناظم اعلیٰ تھا کراچی، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں ہوائی سفر کر کے جا سکوں اور جا کر ان سے کہوں یہ کیا کر رہے ہیں، غلط پالیسی تم لکھ جاتے. اور صرف خطوط سے خود سمجھتا ہوں آپ کو، اتنے پیسے نہیں. آج 60 لاکھ کا جلسہ ہو رہا ہے تو آخر کہیں سے تو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ جان، طلبہ کے پاس تو نہیں ہوتے، ہم بھی طالب علم رہے ہیں. بہرحال اس سے بھی آگے بڑھ کر اب جو جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوا، انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، دست بدست جنگ کی بات کی. سارا جلسہ وہ طالبان کا ہے. سن، اس جلسے میں جو بھی ہوا ہے شاید لاہور کا 1% آدمی بھی نہ ہو. جو بسیں آئی ہیں سینکڑوں ادھر سے آئی ہیں، مختون ایریا سے آئی ہیں. اب وہ یہ اعلان کر دینا، اب اس اعلان کا بھی اگر نوٹس نہیں دیا جا رہا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنی کمزور ہے. طالبان مزار شریف کو فتح کر کے اسلام آباد کو فتح کریں گے، یہ آثار کس چیز کے؟ جیسے میں خود طالبان کا حامی ہوں، میں نے خود کہا تھا کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور شکریہ ادا کیا تھا حکومت کا کہ اس نے کیا ہے ایسا. اور پھر میں نے 6 جون کی اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگلا قدم اٹھائیے، اب طالبان کی حکومت کو جو آپ نے ریکگنائز کیا ہے، کانفیڈریشن جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ہونی چاہیے، ورنہ یہ میں کہہ چکا ہوں اس وقت 6 جون کی میری تقریر تھی آج، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ پاکستان کی پختون بیلٹ ٹوٹ کر گزر مل جائے گی. اس لیے کہ ایفینٹیز ہیں، لنگوسٹک ایفینٹیز ہیں، زبان کا معاملہ ہے، کلچرل ایفینٹیز ہیں، نسلی ہیں، جغرافیائی ہیں. یہ نیورل لائن کس بلا کا نام ہے؟ وہ ہوتی کہاں ہے؟ وہ تو کوئی نقشے میں لکھی ہوتی ہے. کبھی بھی نیورل لائن کوئی حد سرحد کی ایسے چلنی نہیں. سرحد کے دونوں طرف سے وہ آنا جانا جو ہے یہاں کے عوام کا اور وہاں کے عوام کا، کوئی پابندی کبھی رہی نہیں. وہ تو آپ کلیئر اگر خیبر پاس سے جا رہے ہیں تو وہاں کوئی پوچھ لے گا آپ سے، ورنہ کھوتوں کی فوجیں بھی آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ اور لوگوں کی بھی فوجیں آ رہی ہیں، کون پوچھ سکتا ہے ان سے؟ کانفیڈریشن اگر نہ ہوا. اور میں حیران ہوا، ابھی میں یہ پرسوں کی بات ہے، یہ پرسوں کی کہا کل کی تو بات ہے، کل میں بہاولپور میں وہ جو وہاں بینچ ہے ہائی کورٹ کا، اس کی بینچ کی جو بار ہے، اس میں میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں میں یہ کہہ بیٹھا، ایک صاحب نے بڑا لمبا چوڑا اس پر اعتراض کیا، یہ بات آپ نے کیا کہہ دی؟ اگر پاکستان کا کنفیڈریشن جو ہے وہ ہو گیا افغانستان کا، پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا میں آپ سے بحث نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ مسئلہ اس کے برعکس ہے. کنفیڈریشن تو ہو جائے تو پھر ہم ایک ہیں، انتظامی معاملات اوپر رہیں گے، علیحدہ رہیں گے. باقی یہ کہ دو علیحدہ ملک ہے لیکن کانفیڈریشن ہوگی ان کی. اب بھی ظاہر بات ہے کوئی روک سکتا ہے پاکستان سے آٹا اور گندم وہاں لے جانے کو؟ کون روکے گا؟ کس میں دم ہے؟ یہ صورتحال جو ہے اس میں کیوس کا، افراتفری کا، بدمنی کا، فری فار آل اس کے اندیشے جو ہیں بڑھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ عام طور پر جو نکلتا ہے اور نکلتا رہا ہے، میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کمائی کسی اور کی ہوتی ہے، کھاتا کوئی اور ہے. روس میں بولشویک وانشویک دو قوتیں تھیں، اصل طاقت وانشویکس کی تھی، عین وقت پر آ کر لینن نے قبضہ کیا، ہائی جیک کر کے لے لیا بولشویک ہوں. چین میں اصل تحریک تھی بحالی جمہوریت کی، جب وہ گھمسان کا رنگ پڑا ماؤ زیتونگ صاحب آئے اور ہائی جیک کر کے لے گئے، وہ سوشلسٹ انقلاب بن گیا. ایران میں اصل قوت جو تھی وہ مجاہدین خلق کی تھی، تودے بھی تھے، تودے کمیونسٹ، مجاہدین خلق. عین وقت پر آیت اللہ خمینی صاحب آئے اور ہائی جیک کر کے وہاں کی کلرجی لے گئی. پھر جو مجاہدین خلق کا حشر ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، پتا نہیں 90 یا 99% ووٹ لے کر بنی صدر صدر بنے تھے، نام ان کا بنی صدر ہے، وہ صدر بنے. آیت اللہ خمینی صاحب نے ڈسمس کر دی. ہمیشہ ہوا ہی اس طرح کے کیوس کے نتیجے میں جب تک کہ کوئی مضبوط جماعت پیچھے نہ ہو, کمیٹڈ لوگوں کی, اور ان کا گارڈنس نہ ہو, وہ کنٹرول نہ کر سکے, تو اس فری فار آل سے کیا برآمد ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں. یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. خود پاکستان میں کیا ہوا, وہ ڈی اے سی اور پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس میں جماعت اسلامی کے کارکن, اس کی اپنی پوری تحریک, مولانا مودودی جیسی شخصیت اس وقت موجود تھی, گیلونائزنگ ایک شخصیت. ساری محنت سے ایوب خان کے اقتدار کا تختہ الٹا, کھایا کس نے؟ بھٹو صاحب. حلوہ تم نے پکایا؟ ہاں میں. عین وقت پر ابھر کر آیا ایک شخص, اسی ایوب خان کا چہیتا جو ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو, وہ نکلا ہے, اس نے ایک عوامی نعرہ لگایا ہے, روٹی کپڑا اور مکان اور ہزار سالہ جنگ ہندوستان کی, اور نوجوانوں نے اٹھا کے کندھے سے ان کو سر سے بھی اوپر اٹھا دیا, اور ساری کمائی پی ڈی ایم اور ڈیک اور یہ اور وہ سب کی سب کھائی ذوالفقار علی بھٹو. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے, نوجماعتیں, محنت ہے, قربانیاں ہیں, کوشش ہے, یہ سارا دلیا کہہ لیجیے, حلوہ نہ صحیح, کھایا کس نے؟ ضیاء الحق صاحب نے. 11 سال کھایا. یہ ہوتا ہے ہمیشہ. بہرحال ٹھنڈے دل سے سوچئے. تین نکات. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے. اگر اس کا کوئی صحیح طریقے سے نہ ہوا تو غلط طریقے سے اب ہونا ہے. یہ سٹیٹس کو زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اب نظام کی تبدیلی ناگزیر. دوسری بات یہ, یہ نظام کی تبدیلی جسے انقلاب کہتے ہیں, انقلاب ناگزیر ہے. دوسری بات یہ کہ ہر اعتبار سے یہاں جو انقلاب مطلوب ہے وہ اسلامی انقلاب ہے. کوئی اور انقلاب یہاں کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. یہ میری پوری کتاب جو ہے استحکام پاکستان کا خلاصہ ہے, جو میں نے چند جملوں میں اس کے آخر میں 200 صفحے کی کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ 1 صفحے میں دیا ہے. میں ذرا پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو, ذرا چند منٹ پر شر زیادہ ہو جائے. اس پس منظر میں ہر صاحب فہم و شعور انسان لا محالہ اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ ملک و ملت کے استحکام ہی نہیں, بقا تک کے لیے حسب ذیل چیزیں ناگزیر اور لازمی ہیں. نمبر ایک ایسا ہماگیر نظریہ جو افراد قوم کو ایک ایسے مضبوط ذہنی و فکری رشتے میں منسلک کر کے بنیاد مرسوس بنا دے جو رنگ, نسل, زبان اور زمین کے تمام رشتوں پر حاوی ہو جائے اور اس طرح قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا ضامن بن جائے. یہ منافقت باہمی کو ختم کرنے کے لیے تو وہ ایک فکر چاہیے. نمبر دو ایک ایسا طاقتور انسانی جذبہ جو جملہ حیوانی جبلتوں پر غالب آ جائے اور قوم کے افراد نے کسی مقصد کے لیے تن من دھن لگا دینے, حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کا مضبوط ارادہ اور داعیہ پیدا کرے. انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں. کوئی جذبہ ایسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ حیوانی جبلتیں کیا ہیں؟ پریزرویشن آف دی سیلف, پریزرویشن آف دی اسپیشیز. انقلاب جان دیے بغیر نہیں آتا. پریزرویشن آف دی سیلف جو سب سے پورٹنٹ جو ہے محرک. کوئی جذبہ جب تک اس پر غالب نہیں آ جائے گا انقلاب کیسے آ جائے گا؟ نمبر تین عام انسانی سطح پر اخلاق کی تعمیر نو جو صداقت, امانت, دیانت اور ایفا عہد کی اساسات کو اثر نو مضبوط کر دے اور قومی و ملی زندگی کو رشوت, خیانت, ملاوٹ, جھوٹ, فریب, ناانصافی, جانبداری, ناجائز اقربا پروری اور وعدہ خلافی ایسی تباہ کن برائیوں سے پاک کر دے. نمبر چار ایک ایسا نظام عدل اجتماعی, سسٹم آف سوشل جسٹس جو مرد اور عورت, فرد اور ریاست اور سرمایہ اور محنت کے مابین عدل اور اعتدال اور قسط و انصاف اور فی الجملہ حقیق و فرائض کا صحیح اور حسین توازن پیدا کر دے. نمبر پانچ ایک ایسی مخلص قیادت جس کے اپنے قول و عمل میں تضاد نظر نہ آئے اور جس کے خلوص و اخلاص پر عوام اعتماد کر سکے. یہ پانچ لوازم ہیں پاکستان کی کشتی کو اس بھور سے نکالنے. تحریک پاکستان کے تاریخی اور واقعاتی پس منظر اور پاکستان میں بسنے والوں کی عظیم اکثریت کی فکری اور جذباتی ساخت دونوں کے اعتبار سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں یہ تمام تقاضے صرف اور صرف دین و مذہب کے ذریعے اور اسلام کے حوالے اور ناطے سے پورے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہم ناقابل تردید دلائل و شواہد سے ثابت کر چکے ہیں، یہ تو میری پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کے حسب ذیل اشعار خود اس وقت کی دنیا میں کسی دوسری مسلمان قوم پر پوری طرح صادق نہ آتے ہوں، ملت اسلامیہ پاکستان کے ضمن میں صد فیصد درست اور کمال صداقت و حقانیت کے منظر ہیں۔ اور وہ تین اشعار کیا ہیں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں کہہ چکا ہوں دنیا کا کوئی اور مسلمان قوم اس کے لیے پورا ہوتی نہیں۔ کسی کے پاس نسل کی کا اشتراک ہے، ترکو جو ہے ایک نسل ہے، کسی کے پاس لسانی اشتراک ہے، یہ پوری تفصیل سے بحث ہے اس کتاب میں۔ پاکستانی قوم کے پاس کوئی اور شہر 100% یہ تین اشعار جو اپلیکیبل ہے وہ پاکستان کی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت نہیں گئی۔ دین نہیں تو جمعیت نہیں، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، اور جب قومیتوں میں تحلیل ہوئی ملت ختم۔ اب پاکستان، ہاں آپ کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی امریکہ کی اس میں فٹ ہو کر، آپ کو گندم بھی ملتی رہی، دودھ کے ڈبے بھی آتے رہے، سیبر جیٹ بھی آ گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، اس لیے کہ آپ رشیا بڑا بیر یہاں سے آپ کے ریکگنائزنس پلینز بھی جا رہے تھے، یاد ہوگی تاریخ، اتنی تو یاد ہونی چاہیے۔ اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے، اس میں آپ فٹ ہو جائیے، انسرکلمنٹ آف ایران کی پالیسی ہے، اس میں فٹ ہو جائیے۔ چچا سام جو ہے اور دادی اما جو ہے برطانیہ کی، آپ پر دست شفقت رکھیں گی، اس طرح رہنا ہو تو رہ لیجیے۔ بہرحال پہلی بات میں نے عرض کی تھی، پاکستان میں انقلاب ناگزیر ہے، لیکن یہاں جو انقلاب مطلوب ہے، جو واقعتاً یعنی یہ کہ بہت کچھ ہو کر بھی کچھ خیر اگر برآمد ہو سکتا ہے، تو صرف اس شکل میں کہ وہ انقلاب اسلامی ہو، اور وہ اسلامی انقلاب صرف اور صرف منہج نبوی پر برآمد ہو سکتا ہے، بروئے کار لایا جا سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں۔ کمیونسٹ ریولیوشن سے طور طریقے مانگ کر آپ چاہیں، چائنا سے کچھ سیکھ لیں، نہیں، منہج انقلاب نبوی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔